أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. کہو وہ اللہ یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. معزز خواتین و حضرات، یہ قرآن کریم کی وہ عظیم الشان سورت ہے جس میں رب کائنات نے عقیدہ توحید کو چار مختصر آیات میں یوں سمیٹ دیا ہے گویا کہ دریا کو نہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہو. یہی وجہ ہے کہ حامل قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو ثلث القرآن قرار دیا ہے، جس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت گویا تہائی قرآن کی تلاوت کے برابر ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ قرآن جن تین بنیادی عقائد کی دعوت دیتا ہے وہ ہیں توحید، رسالت اور آخرت. سورہ اخلاص عقیدہ توحید کا خلاصہ ہے، اس لیے اس کو ثلث القرآن کہا گیا ہے. آج کے درس قرآن میں انشاءاللہ سورہ اخلاص ہی کی روشنی میں عقیدہ توحید کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اس موضوع پر گفتگو کے لیے میں نے آج کے درس قرآن کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل لوگوں کا تصور خدا کیا تھا، اس کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر سورہ اخلاص کا شان نزول بیان کیا جائے گا. پھر اس سورہ مبارکہ کی آیات کی تشریح اور تفسیر بیان کی جائے گی، اور اس کے بعد قرآن کریم کا تصور توحید اور شرک وضاحت سے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تو سب سے پہلا عنوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل لوگوں کا تصور خدا کیا تھا. بالخصوص عرب جو بدترین شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے، حتیٰ کہ انہوں نے مرکز رشد و ہدایت بیت اللہ شریف کو بھی بتوں سے آلودہ کر رکھا تھا اور اس میں 360 بت بنا کر سجا رکھے تھے، جن میں چار بڑے بت معروف تھے عربوں کے ہاں، لات، منات، عزا اور حبل. بلکہ ہر خاندان کا بت یعنی خدا الگ تھا، ہر گھر میں بت رکھے ہوتے تھے. ایک بڑا عجیب واقعہ مورخین نے لکھا ہے کہ عربوں کے ہاں بت پرستی اس قدر ان کی گٹی میں بری ہوئی تھی کہ اگر کوئی آدمی سفر کے دوران بت کی پوجا کرنا چاہتا اور اسے کوئی پتھر وغیرہ نہ ملتا تو اس کے پاس جو کھجوریں ہوتی تھیں اس کی گٹھلیاں نکال کر پھینک دیتا، اور پھر وہ جو اس کا مربع وغیرہ ہوتا اسے جوڑ جاڑ کر ایک مورتی کی شکل بناتا، اور پھر اس کی سیوا اور اس کی پوجا اور اس کی پرستش کرتا، اور جب اسے بھوک لگتی تو پھر اس اپنے ہی خدا کو کھا کر ہضم کر لیتا. یہ ان کی بت پرستی کی اور شرک کی انتہا تھی جس کے اندر وہ مبتلا تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں اللہ کا بھی ایک تصور موجود تھا. زمین اور آسمان کا خالق وہ اللہ کو مانتے تھے، بارش برسانے والا، روزی دینے والا اور زندگی اور موت دینے والا، حتیٰ کہ مشکل کشا بھی وہ اللہ ہی کو مانتے تھے. مثلا جب ابراہ نے मक्का पर बैतुल्ला पर चढ़ाई की तो उस वक्त मुशरिकीन मक्का ने बैतुल्लाह की दीवारों के साथ लिपट लिपट कर जो दुआएं की वो किसी लात मनात उज़ा और हुबल या वो 360 जो उसी बैतुल्लाह में खुदा बनाकर रखे हुए थे जिनको वो हाजत रवा और मुश्किल कशाह कहते थे, उस वक्त उनको नहीं पकारा बल्कि सिर्फ अकेले अल्लाह को पकारा था कि तेरा ये घर है और तू ही इसको बचाने वाला और इसकी हिफाजत करने वाला है। बल्कि अब्दुल मुत्तलिब जब अब्राह से अपने ऊँटों का मतालबा करने के लिए उसके पास पहुँचे तो उसने हैरत से कहा कि तुम जिस घर के मुतवली हो मैं तो उसे मिटाने के लिए आया हूँ और तुम्हें ऊँटों की फ़िक्र लगी है। तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ इसलिए मुझे उनकी फ़िक्र है, उस घर का जो मालिक है वो उसकी हिफाजत खुद करेगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में उनके इस अकीदे का ज़िक्र करता है कि मुश्किल की घड़ी में और मुसीबत के वक्त में वो खालिस अल्लाह ही को पकारते थे। फ़ैदा रकिबू फिल फुल्क दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, बस जब कभी वो किसी कश्ती वगैरह में सवार होते और वो कश्ती किसी बावर में मुसीबत में तूफ़ान में फंस जाती तो दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन तो फिर खालिसतन अल्लाह ही से दुआएं और फरियादें करते, उसी को पकारते और उसी से निजात तलब करते। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्र इज़ा हुम युशरिकून, लेकिन जब उन्हें उस बावर से अल्लाह निकाल कर खुशकी में सलामती के साथ ले आता तो फिर उसके साथ दूसरों को शरीक ठहराते। अल्लाह ताला फरमाते वलाइन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द वसख्खर अश्शम्स वल क़मर लयकूलुन्नल्लाह, तुम इनसे सवाल करो कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया और सूरज और चांद को किसने काम पे लगाया हुआ है, इस तसर्रफ़ का इख्तियार किसके पास है, तो वो कहेंगे लयकूलुन्नल्लाह, अल्लाह के पास। तो ये उनका अल्लाह का तसव्वुर था, लेकिन इसके साथ साथ वो अल्लाह के साथ शिर्क करते थे। लेकिन बैतुल्लाह को बैतुल आलिहा नहीं बल्कि बैतुल्लाह ही कहते थे, यानी बहुत सारे खुदाओं का घर नहीं बल्कि उसको अल्लाह का घर ही कहते थे। तो उस वक्त मुशरिकीन मक्का का या इन अरबों का अकीदा ये था कि अल्लाह वो बड़ा खुदा है और ये लात मनात या जो दूसरे बुत हमने गढ़ रखे हैं ये गोया के छोटे खुदा हैं और हम इनकी परस्तिश जो करते हैं, इनके नाम की नजरें और न्याजें देते हैं, इनसे दुआएं और फरियादें करते हैं, तो इनकी पूजा पाठ के ज़रिए से हमें उस अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। वो कहते थे हाउलाए शुफाउना इंदल्लाह, ये अल्लाह के पास हमारे सफारशी हैं, शफात करने वाले हैं, इनके ज़रिए और वसीले से हम उस रब तक रसाई हासिल करते हैं। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं, इनसे दुआएं फरियादें आरज़ूएं और इनके नाम के चढ़ावे और कुर्बानियां इसलिए देते हैं, लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, के इनके वसीले से हम अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करते हैं, ये हमें अल्लाह तबारक व ताला के करीब लेकर जाते हैं। यानी अल्लाह के बारे में उनका तसव्वुर ये था कि जिस तरह एक बादशाह या हाकिम या फरमान रवा होता है और उसके कुछ वज़ीर मशीर होते हैं, उनके ज़रिए और उनके वसीले और उनके वास्ते से आदमी उस बादशाह तक रसाई हासिल करता है, कभी उनको रिश्वतें देता है, कभी उनकी मिन्नत समाजत करता है, कभी किसी और तरीके से उनको राज़ी करता है और फिर उस बड़े बादशाह तक रसाई हासिल होती है। तो अल्लाह के बारे में भी उनका तसव्वुर ऐसा ही था कि इन बुतों के ज़रिए से हम उस अल्लाह तबारक अल्लाह तक रसाई हासिल करते हैं। इसी तरह वो फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहते थे। मजूसियों का एक अकीदा ये था कि वो खैर का खुदा अलग और शर का खुदा अलग मानते थे। ईरानियों और मिस्रियों वगैरह के हाँ बादशाह को खुदा का अवतार और ज़मीन में उसका नुमाइंदा समझकर उसकी गैर मशरूत इताअत की जाती थी और हलाल और हराम के सारे इख्तियारात बादशाह के पास होते थे। जिस तरह फिरौन ये कहता था कि अना रब्बुकुम अला, यानी मैं तुम्हारा रब्बे आला हूँ, कानून बनाना देना सारे इख्तियारात मेरे पास हैं। اس کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ جو اہل کتاب تھے ان کے ہاں بھی عقیدے کا بگاڑ اور فساد پایا جاتا تھا، اور وہ بھی مشرکین کی طرح بدترین شرک میں مبتلا تھے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور مسیحی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور انہوں نے تثلیث کا جو عقیدہ گڑ رکھا تھا جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اور آج بھی عیسائیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ ماں، بیٹا اور روح القدس، ان تینوں کے پاس خدائی کے اختیارات تھے۔ تو یہ وہ شرک تھا جس کے اندر اس وقت عمومی طور پر لوگ مبتلا تھے، اور ایک خدا کا تصور، ایک الہ کا تصور، ایک اللہ کا تصور ان کے ذہنوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ بے شمار دوسری ہستیوں کو انہوں نے شریک ٹھہرا رکھا تھا۔ ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے دعوت توحید کو رکھا، یا یوحنا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ تمہارے بچنے کا صحیح راستہ صرف یہی ہے، تم اس رب کی بندگی اور غلامی کرو، اس رب کی عبادت کرو، اور عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، جو خالق ہے وہی معبود بھی ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ ما لکم من الہ غیرہ، سارے انبیاء کی یہی دعوت تھی، جو دعوت مکہ والوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ کائنات کا خالق، مالک، حاکم، الہ اور معبود برحق، نفع اور نقصان کا مالک، حاجت روا اور مشکل کشا، زندگی اور موت دینے والا، حلال و حرام کے اختیار کا مالک، دعاؤں اور فریادوں کو سننے والا، علم غیب کا جاننے والا، سمیع و بصیر، علیم و خبیر، کائنات میں ہر قسم کا تصرف کرنے والا صرف اکیلا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی راہ اور معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات و صفات میں، اس کے حقوق و اختیارات میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور وہی اکیلا بادشاہ ہے، حاکم اور فرمان روا ہے، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کا یہ تصور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ پھر ان کفار و مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ جس رب کا تصور پیش کرتے ہیں اس کا نسب کیا ہے، ہمیں اس کا نسب بتائیں۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اخلاص کو نازل فرمایا، اور دوسری کچھ روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ اہل کتاب نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سوالات کیے۔ یہودیوں کے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ نے ملائکہ کو نور سے، بشر کو مٹی سے، ابلیس کو آگ سے، آسمان کو دھوئیں سے، زمین کو پانی کے جھاگ سے پیدا کیا، آپ ہمیں بتائیے کہ اللہ کس چیز سے بنا ہے؟ یہ یہود و نصارہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے جواب میں یہ سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی 8 روایات کو جمع کیا ہے، اگر کوئی اس موضوع پر تفصیل سے مطالعہ کرنا چاہے تو تفہیم القرآن کی 6 اور آخری جلد میں سورہ اخلاص کی تفسیر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھا اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کہ ایسے جب سوالات اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں کیے گئے تو اس کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کی عظمت کی وجہ سے صحابہ کرام کو اس سے کیسی محبت تھی، صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ایک قافلے کا سردار اور سربراہ بنا کر سفر پر روانہ کیا۔ وہ اس سفر کے دوران ہر نماز میں قل ہو اللہ و احد پر قرأت ختم کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے اور وہ اللہ کی صفت توحید ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو بشارت دے دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ دوسری روایت بخاری کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہ مسجد قباء میں ایک شخص امامت کرتے تھے اور ہر رکعت میں قل ہو اللہ احد ضرور پڑھا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے تو میں امامت سے دستبردار ہو جاتا ہوں، لیکن ہر رکعت میں قل ہو اللہ احد پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس سورہ مبارکہ سے محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ کی توحید کی محبت، جس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ کی توحید کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے، اس سے صحابہ کرام کو ایسی محبت تھی۔ اب اس سورہ مبارکہ کی آیات کی تشریح اور تفسیر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل، کہو، اس بات کا اعلان کرو، ہو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے احد کا لفظ استعمال ہوا ہے اور محققین نے یہ لکھا اور بیان کیا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی شان احدیت کو ظاہر کرنے کے لیے احد کا لفظ صرف اسی ایک مقام پر ایک ہی جگہ آیا ہے، کسی اور جگہ احد کا لفظ نہیں آیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس احدیت کو بیان کرنے کے لیے لفظی تکرار کو بھی پسند نہیں کیا اور صرف ایک ہی مقام پہ اور اسی سورہ اخلاص کے اندر ارشاد فرمایا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ وہ اللہ جس کے ہستی کے بارے میں تم لوگ سوالات کر رہے ہو، وہ اللہ جس کے بارے میں تمہارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ رازق وہی ہے، خالق وہی ہے، پیدا وہ کرتا ہے، بارش وہ برساتا ہے، دن اور رات اور سورج اور چاند اور ستارے، ان سب کو تم یہ بات مانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام پہ لگا دیا ہے وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے یہ کر رہے ہیں، تو اس اللہ کے بارے میں تم سوال کرتے ہو، تو ان کے اس سوال کا جواب یہ دے دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کی ذات و صفات میں، اس کے حقوق و اختیارات میں کوئی دوسرا شریک نہیں، والاول والآخر والظاہر والباطن، جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی صرف اللہ ہوگا۔ ایک موقع پہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے تشہد کی حالت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر دو انگلیاں اٹھا کر اشارہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد احد، دو انگلیوں سے اشارہ مت کرو، صرف اکیلی انگلی سے، ایک انگلی سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو۔ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پر شہادت کی انگلی کو اوپر اٹھا کر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کے ساتھ کسی حیثیت سے بھی کوئی دوسرا شریک نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا آقا امیہ بن خلف شدت کی دھوپ میں تپتی ریت پر لٹا دیتا اور اوپر سے پتھر کی ایک سل بھی ان کے اوپر رکھ دیتا، اور اس حال میں ان سے کہتا ہے کہ لات اور منات کی خدائی کو تسلیم کر لو، تو وہ یہ جواب دیتے احد احد، وہ تو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی لات، کوئی منات، کوئی عزا، کوئی حبل، جو تم نے جن میں تم نے خدائی کے اختیارات تقسیم کر رکھے ہیں، میں ان میں سے کسی کو تسلیم نہیں کرتا، میں صرف اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ تو یہ سورہ مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے ان سوالات پر کہ اللہ کا نسب کیا ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے، اس کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، قل ہو اللہ احد، اس بات کا اعلان کر دو، سب سے پہلے اعلان کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر قیامت تک آنے والے ہر مسلمان اور موحد کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ تم دنیا بھر میں اس بات کا اعلان کر دو کہ اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کی ذات و صفات میں، اس کے حقوق و اختیارات میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ الصمد، اللہ ہر شے سے، ہر چیز سے، ہر احتیاج سے بے نیاز ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ صمد کا لفظ بھی قرآن کریم میں اسی ایک جگہ محققین بیان فرماتے ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں کہ اسی سورہ اخلاص میں ایک ہی جگہ صمد کا لفظ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں اور اس کو کسی قسم کی احتیاج نہیں۔ تو صمد کے جو معنی علماء نے بیان فرمائے ہیں ان کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ صمد وہ ہے جس میں کوئی کمزوری نہ ہو، جس کی طرف جانے کا قصد کیا جائے، بلند و بالا جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جائے، جسے بھوک و پیاس نہ لگتی ہو، جس پر اعتماد کر کے تمام معاملات کو اس کے سپرد کیا جائے، جس سے بالا تر کوئی نہ ہو، جو اپنی تمام صفات اور کمالات میں کامل اور مکمل ہو، وہ جس کی صفت سے کوئی دوسرا متصف نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ صفات کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی، اس لیے وہ صمد ہے، اور وہ جو سب پر حکمران ہو اور سب اس کے محکوم اور غلام ہوں۔ یہ صمد کا مفہوم ہے جو علماء نے بیان فرمایا ہے۔ تو صمد وہ ہے کہ جو عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، انسان اس کے محتاج ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ اکیلا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ کے شرکیہ عقیدے کا بھی ابطال ہو گیا، اور مشرکین مکہ اور دیگر مشرکین کا بھی، جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا رکھی تھی، جیسے مشرکین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، ستم بالائے ستم، کہ خود اپنے لیے بیٹی کو آر سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دے رکھی تھی۔ اور یہود و نصارہ نے، جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اللہ کے عزت مآب بندوں کو، فضیلت والے بندوں کو، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر اور نبی بنایا تھا، ان کو خدائی میں شریک کر کے اللہ کے بیٹے قرار دے رکھا تھا۔ اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد۔ ظاہر ہے کہ جس کی اولاد ہوگی اس کا ایک پورا شجرا ہوگا، ایک نسب ہوگا، اس کے والدین ہوں گے، وہ کسی نسل سے ہوگا، آگے اس کی کوئی نسل چلتی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری افتراء پردازیوں سے پاک ہے، وہ فرماتا ہے انم اللہ الہ واحد، کہ بے شک اللہ وہ الہ ہے جو اکیلا اور یکتا ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بہتان سے بری ہے اور پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی بیٹا قرار دے۔ وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، اور ان لوگوں نے کہا خدا رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، پاک ہے وہ، بلکہ جن کو یہ اس کی اولاد قرار دیتے ہیں وہ تو بندے ہیں، عزت والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت کا مقام دیا ہے، خدائی کے اندر وہ قطعاً شریک نہیں ہیں۔ تو ارشاد فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد اور نہ اس کی کوئی اولاد، ولم یکن لہ کفواً احد، اور کوئی اس کی ہمسری اور برابری کرنے والا نہیں، کسی بھی حیثیت سے اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح نہیں ہے۔ کفو کہتے ہیں ہمسری اور برابری کو، فقہ کی اصطلاح میں یہ کفو نکاح کے حوالے سے بھی یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ لڑکی اور لڑکا جن کو ایک دوسرے سے نسبت کروائی جائے، ان کا نکاح کروایا جائے، ان کی آپس میں شادی ہو، تو ان کے درمیان کفو یعنی کسی لحاظ سے ان کے خاندان، قبیلے، ان کے علم، مالداری، حسن و جمال اور معاشرتی حیثیت سے ان کے درمیان یعنی کچھ نہ کچھ برابری ہونی چاہیے، تب جا کر وہ جوڑ بنے گا کہ وہ ایک دوسرے سے ہر حیثیت سے کسی نہ کسی انداز میں برابر ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں، اس کے حقوق و اختیارات میں برابر ہونا تو دور کی بات ہے، کسی حیثیت سے بھی کوئی شریک نہیں، ولم یکن لہ کفواً احد، کوئی اس کا ہمسر اور اس کے برابر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، اس کے ساتھ دوسروں کو خدائی میں، اختیارات میں، عبادت میں شریک ٹھہرانا یہ ظلم عظیم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ ان اللہ یا لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کی بخشش نہیں فرمائے گا، شرک کے سوا دوسرے گناہوں کے ساتھ جو لوگ آئیں گے تو اللہ ان میں سے جس کو چاہے گا بخش دے گا، معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والوں کو، شرک کے اوپر جن کا خاتمہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کرتے ہیں جو سورہ لقمان کے اندر موجود ہیں، ان میں سب سے پہلی وصیت جو وہ اپنے بیٹے کو کرتے ہیں وہ کیا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو کسی حیثیت سے بھی شریک مت کرنا، کہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑی ناانصافی ہے، سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو کسی بھی حیثیت سے اللہ کے برابر کر دیا جائے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کی اللہ کے ہاں معافی نہیں ہوگی۔ نجات کا دارمدار عقیدہ توحید اختیار کرنا اور عمل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اسی کے اوپر نجات کا دارمدار ہے کہ ہم اپنے عقیدے اور عمل کو شرک کی آلودگیوں سے بچا لیں۔ عقیدہ توحید کے بعد عمل میں توحید، عمل میں اگر ریاکاری ہوگی تو ریاکاری کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا ہے۔ شاید فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت سارے لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ ملوث نہیں کیا، شرک سے آلودہ اپنے عقیدے اور عمل کو نہیں انہیں دیا، اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن کی ضمانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ کی توحید کا خلاصہ مسدس حالی میں مولانا حالی نے پیش کیا ہے، اس کے چند اشعار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں، ہے ذات واحد عبادت کے لائق، دل اور زبان کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرمان اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی محبت کا صدا دم برو تم، اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم، مبرہ شرک سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی۔ یہ تصور توحید ہے جو مولانا حالی نے مسدس حالی میں پیش کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں دین اسلام کا تصور توحید اور شرک، اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ علماء نے توحید کی تین اقسام بیان کی ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت یعنی رب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، حمد و ثنا شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی رب سے مراد کیا ہے؟ خالق پیدا کرنے والا، آقا اور مالک، حاکم اور فرمان روا، رزق دینے والا، پرورش کرنے والا، ہر شے کی ضروریات پوری کرنے والا، خبرگیری اور دیکھ بھال کرنے والا، سردار جس کا حکم چلے، پوری کائنات میں تصرف کے اختیارات کا مالک، صرف اکیلا اللہ ہے۔ یہ رب کا مفہوم ہے جس کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، خلق الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سن لو، جس کی مخلوق ہے حکم دینے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ اللہ بڑا بابرکت ہے جو پروردگار ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو اس کائنات کے اندر تصرفات کے سارے اختیارات اکیلے اللہ کے پاس ہیں۔ ہوا، پانی، چاند، سورج، دن اور رات، زندگی اور موت، موسموں کا تغیر، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس رب کی مرضی میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے اک وہی باقی بتان آزری۔ قانون دینے کا اختیار، حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین نے اور اہل کتاب نے ربوبیت میں دوسروں کو شریک کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے اس شرک کی جا بجا مذمت کی ہے۔ ارشاد فرمایا، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، ان اہل کتاب یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور پیشواؤں کو اور اپنے مذہبی لیڈروں کو ارباب من دون اللہ، اللہ کے سوا رب بنا رکھا ہے، رب کے اختیارات ان کو تفوید کر دیے ہیں انہوں نے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے یہودیت سے اسلام قبول کیا تھا، اس آیت مبارکہ کو پڑھنے اور سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اپنے احبار اور رہبان کو رب نہیں کہتے تھے، تو اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ کسی چیز کو اللہ کے حکم کے بغیر حلال یا حرام قرار دیتے تھے تو تم اس کو حلال اور حرام مانتے تھے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا، ہاں ہم ایسا مانتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی ان کو رب بنانا تھا۔ یعنی تم نے حلال اور حرام کے جو اختیارات اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، وہ اختیارات تم نے اس کی مخلوق کو دے رکھے تھے، یہی ان کو رب بنانا ہے۔ آج بھی بہت سارے جاہل مسلمان ہیں جنہوں نے ربوبیت کو مختلف ہستیوں میں تقسیم کر رکھا ہے، کسی کو غوث کہتے ہیں، کسی کو قطب کہتے ہیں، کسی کو ابدال کہتے ہیں، کسی کو ولی اور کسی کو کچھ کہتے ہیں، اور پھر ان کے پاس خدائی کے تصرفات مانتے ہیں، کسی کے درباروں کے اوپر جا کر دیگیں تقسیم کرتے ہیں، ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، ان سے دعائیں اور فریادیں اور حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، مشرق اور مغرب میں الہ حقیقی معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنے سارے معاملات کا وکیل بنا لو، اپنا حاجت روا اور مشکل کشا اکیلے اللہ کو بناؤ، کوئی اور حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے، کوئی اور نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اور کوئی اور قانون دینے والا اور قانون بنانے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان لوگوں کے درمیان فیصلہ آپ کیسے کیجئے؟ اس چیز کی روشنی میں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، قرآن کی روشنی میں ان کے درمیان فیصلے کیجئے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اللہ کی کتاب اور سنت رسول سے ہٹ کر کسی اور بنیاد پہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، اور فیصلے کا اختیار خود حاصل کرتا ہے، یا کسی اور قانون کی روح سے فیصلے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رب ہونے کا جو اختیار ہے اس کی ربوبیت کو انہوں نے دوسروں کے لیے ثابت کیا، اس لیے فرمایا کہ ایسا کرنے والے کافر ہیں۔ فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، وہ دوسروں کو اس کی ربوبیت کے اندر شریک ٹھہرا کر ظلم کا یعنی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اس کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق اور فاجر، اللہ کے باغی اور نافرمان ہیں۔ اہل کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کے ذریعے سے اس بات کی دعوت دی کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، کہ اے نبی، ان اہل کتاب سے یہ کہہ دیجئے کہ آؤ تم اور ہم ایک کلمے پہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق علیہ ہے اس پہ اتفاق کر لیتے ہیں، کیا ہے وہ؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی کو بھی کسی حیثیت سے اس کا شریک نہ بنائیں، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی اور عبادت نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہ بنائیں، یعنی ربوبیت کے جو اختیارات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہت میں، اس کی حاکمیت میں کوئی دوسرا شریک نہیں، حاکم بادشاہ فرمان روا صرف اللہ ہے۔ تو ایک ملک کے اندر اگر ایک شخص حاکم اور فرمان روا ہو تو ظاہر ہے کہ پھر قانون اسی کا چلتا ہے، کسی دوسرے کا قانون اس ملک میں نہیں چل سکتا۔ تو اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ حاکم حقیقی ہے، اس لیے جس طرح پوری کائنات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، حضرت انسان کو بھی اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ کے قانون کو مانے اور اللہ کے قانون کی اطاعت کرے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے کا مطلب، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس کے بعد ہے توحید الوہیت، یعنی الہ صرف اکیلا اللہ ہے، اس کے ساتھ الوہیت میں کوئی دوسرا شریک نہیں، یعنی اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا الہ اکیلا خدا ہے، اس کی خدائی میں کوئی دوسرا شریک نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ بات خوب اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا الوہیت میں شریک، اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ اور معبود نہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ کلمہ توحید ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اللہ کی عبادت میں کوئی دوسرا شریک نہیں. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک مت کرو. عبادت کی جتنی مراسم ہیں، عبادت کے جتنے طور طریقے ہیں، عبادت کی جتنی اقسام ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں. غیر مشروط اطاعت، ایمان، تقوی، احسان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، دعا، استعانت، استغاثہ، نظر و نیاز، خوف اور امید، توکل اور بھروسہ، توبہ اور رجوع، محبت، رکوع اور سجود، قیام، تعظیم و تکریم، یہ سب عبادت کی اقسام ہیں، عبادت کے طور طریقے ہیں. ان میں کسی اور کو شریک کرنا عبادت میں شرک ہے، جو اللہ تبارک و تعالی قطعاً معاف نہیں فرمائیں گے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک مت ٹھہراؤ. یہ ہے وہ عقیدہ توحید جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے اور اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور کسی اور کو اس رب کے ساتھ کسی حیثیت سے بھی شریک نہ کریں، اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخش دے. اس لیے بخشش کا سارا دار و مدار اللہ کی توحید کو، عقیدے اور عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننا اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس بنیاد پہ انسان کی نجات کا سارا دار و مدار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ طاغوت کا انکار کریں. ارشاد فرمایا، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے وہ مضبوط سارا توحید کا، وہ مضبوط رسی پکڑ لی، یہ سہارا اور یہ رسی کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. طاغوت کا کیا مطلب ہے؟ جس سے انکار کا اللہ نے حکم دیا ہے. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. علماء نے طاغوت کی پانچ قسمیں بیان کی ہیں. ابلیس طاغوت ہے. دوسرے نمبر پہ جو لوگوں سے اپنی عبادت کا مطالبہ کرے وہ طاغوت ہے. جو غیر اللہ کی عبادت کرے، اطاعت کرے غیر مشروط طور پر، وہ طاغوت ہے. اور جو علم غیب کا دعویٰ کرے وہ طاغوت ہے. اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے خلاف فیصلہ کرے وہ طاغوت ہے. اس لیے ان طاغوت کی تمام اقسام سے انکار اور توحید کا اقرار یہ لازمی اور ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. اے نبی، آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ لوگوں، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میرے پاس اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے. کیا وہی آتی ہے؟ کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی عبادت نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کے لائق صرف ایک ہی ہستی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تم میں سے جو کوئی اس اللہ سے ملاقات کی تمنا اور خواہش اور امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا، اس حوالے سے جو بدترین شرک ہے وہ ہے غیر اللہ سے دعائیں مانگنا، فریادیں کرنا، غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، جیسا کہ مشرقین بتوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے اور ان سے دعائیں اور فریادیں کرتے تھے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں عبادت گاہیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر کبھی نہ بلاؤ اور پکارو، صرف اکیلے اللہ سے دعائیں مانگو۔ الدعاء هو العبادة، دعا کرنا، استعانت طلب کرنا، جیسا کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین روزانہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے استعانت اور مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا دعا هو العبادة، دعا ہی اصل عبادت ہے، ترمذی کی یہ روایت ہے۔ دوسری روایت ہے دعا مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، تو پھر دعا کسی اور سے کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، بخاری کی روایت ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث مبارکہ، من مات وهو يدعو من دون الله ندا، جو اس حال میں مر گیا کہ اللہ کے سوا دوسروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر ان کو پکارتا تھا، ان سے دعائیں اور فریادیں کرتا تھا، دخل النار، وہ جہنمی ہے، اس لیے کہ وہ شرک کے اکبر میں مبتلا ہے، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ تو اللہ کے سوا دوسروں سے دعائیں اور فریادیں کرنا، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا اور ان کی پناہ طلب کرنا، یہ وہ بدترین شرک ہے کہ اس شرک پر جس کا خاتمہ ہو جائے وہ جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعائیں اور فریادیں مت کرو، ان کو مت بلاؤ، مت پکارو، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے یہ شرک کیا تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا، تم ظلم کرنے والے ہوگے، یعنی یہ بہت بڑا شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا مانا جائے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا سبق آموز اور بڑا عبرت ناک ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے تو اکرمہ کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھاگ کر جدے سے جا کر کشتی میں سوار ہوا۔ کشتی جب بنور میں پھنس گئی تو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریادیں کرنے لگے۔ اکرمہ نے ان سے پوچھا کہ یہاں ہم لات اور منات کو، عزا اور حبل کو، اور دوسرے جو ہم نے آلہہ بنا رکھے ہیں، معبود بنا رکھے ہیں، ان کو کیوں نہیں بلاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ خشکی کے خدا ہیں، یہاں سمندر میں صرف اکیلا اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ نے اس بات کو قرآن میں ذکر کیا، آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور مصیبت کی گھڑی آتی ہے ان پر، تو پھر وہ اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر کے، دین کو اس کے لیے خالص کر کے، توحید کو اس کے لیے خالص کر کے، صرف اکیلے اللہ سے دعائیں اور فریادیں کرتے ہیں کہ تو ہی ہمیں اس بامر سے نکال سکتا ہے، تو ہی ہمیں اس مصیبت سے بچا سکتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، لیکن جب اللہ ان کو اس مصیبت سے نکال کر خشکی میں لے آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ تو اکرمہ نے ان ساتھیوں سے کہا کہ بھئی یہی بات تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہہ رہے تھے کہ جو خشکی کا خدا ہے پانی اور سمندر کا خدا بھی وہی ہے، جو زمین کا خدا ہے آسمان کا خدا بھی وہی ہے، کل کائنات کا الہ اور معبود وہی ہے، تو ہم یہاں اس اللہ کو پکارتے ہیں اور دوسرے اوقات میں ہم دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں. اگر آج اللہ نے ہمیں بچا لیا تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان ہو جاؤں گا, میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں. اکرمہ رسول وہاں سے بچ گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اپنا واقعہ بھی بیان کیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کو قبول کیا, اور اس کے بعد اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, حتیٰ کہ جنگ یرموک کے اندر جامع شہادت نوش فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ. اب اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ مشکلات میں فریاد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی سے کریں, یہ توحید کا تقاضا ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں, ام من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء, کون ہے جو اضطراری کیفیت میں تمہاری مدد کو آتا ہے اور تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے, ویجعلکم خلفاء الارض, پھر تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بناتا ہے. الہم اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو تمہاری تکلیف دور کرتا ہے, جو اضطراری کیفیت میں تمہاری مدد کو پہنچتا ہے؟ ہرگز نہیں, وہ صرف اللہ ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس بات کی تعلیم دی ہے کہ تم اللہ سے دعا کیا کرو, اور خود اللہ کے رسول یہ دعا فرماتے تھے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, اے حیو قیوم تیری رحمت کے تفیل میں تجھ سے استغاثہ کرتا ہوں, تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں, تجھ سے مدد مانگتا ہوں, تجھ سے فریاد کرتا ہوں, تیرے سوا کوئی فریاد کو سننے والا نہیں. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم, جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے ہو تو وہ تمہاری فریاد کو سنتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ایک واقعہ سنایا کچھ دوستوں نے, ایک صاحب جو بڑے بزرگ آدمی, باریش سفید داڑھی, ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس ایکسیڈنٹ میں بہرحال بال بال بچ گئے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میری گاڑی اس طرف پلٹتی تھی, دائیں طرف پلٹتی تھی تو آگے پیر صاحب کا ہاتھ, اور جب بائیں طرف پلٹتی تھی تو اس طرف پیر صاحب کا ہاتھ. گویا کہ ان کا یقین یہ تھا کہ پیر صاحب ان کے حالات سے واقف ہیں اور پیر صاحب ان کو اس حادثے میں بچانے والے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, ایسی مشکل گھڑی میں, تو مشرقین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ ایسی مشکل کی گھڑی میں صرف اللہ ہی بچانے والا ہے, اللہ ہی کام آتا ہے. لیکن ایک توحید کا دعوے دار, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ میری گاڑی جب ایکسیڈنٹ ہوئی تو اس طرف پیر صاحب کا ہاتھ اور اس طرف پیر صاحب کا ہاتھ, تو گویا کہ اس وقت بھی اسے پیر یاد آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ یاد نہیں آ رہا ہے. یہ بدترین شرک ہے جس میں بعض لوگ مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شرک سے اپنی پناہ میں رکھے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ أَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ, یہ لوگ جن کو نہیں جانتے ان کے لیے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے حصے مقرر کر رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں, یہ جو افترا پردازیاں یہ کر رہے ہیں ان سے ضرور اس کی باز پرس کی جائے گی. حدیث مبارکہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا اور میری مخلوق کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے, پیدا میں کرتا ہوں, عبادت دوسروں کی کرتے ہیں, رزق میں دیتا ہوں, شکرانے اور نذرانے دوسروں کے ادا کرتے ہیں. جیسا کہ ہم میں سے بعض جاہل لوگ جو ہیں وہ ہر مہینے 11 تاریخ کو 11ویں والے کے نام پر دودھ نکال کر جو ہے وہ دیتے ہیں, اور اس دودھ میں سے کچھ بھی حصہ خود استعمال نہیں کرتے. زیارتوں اور قبروں پر چڑھاوے چڑھانا, جانور ذبح کرنا, دیگیں پکا کر تقسیم کرنا, یہ غیر اللہ کے لیے کوئی بھی نظر و نیاز, کوئی بھی چڑھاوا اور کوئی بھی جانور ذبح کرنا, وہ بدترین شرک ہے جس سے اللہ نے اپنی کتاب میں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں منع فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ کی لعنت اس شخص پر جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کیا. یہ مسلم کی روایت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بدترین شرک سے اپنی پناہ میں رکھے. اور اس کے بعد جو آخری بات ہے وہ ہے توحید اسماء و صفات. اللہ تبارک و تعالی کی جتنی صفات اللہ نے قرآن میں بیان کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا, ان سب پہ ہمارا ایمان ہو اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں ہم کسی دوسرے کو شریک نہ کریں۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، سارے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، ان اچھے ناموں سے اللہ کو پکارو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للہ 99 اسماً من احصاها دخل الجنہ، اور دوسری روایت کے الفاظ من حفظها دخل الجنہ۔ ترمذی کی یہ روایت ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، جو ان کو محفوظ کر لے، جو ان کو زبانی یاد کر لے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اس کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان ذات و صفات پہ آدمی کو پختہ یقین بھی ہو اور ان صفاتی ناموں کو پھر آدمی حفظ بھی کر لے، زبانی یاد بھی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں صفت علم، صفت حیات، صفت قدرت، صفت سمع و بصر، ارادہ اور مشیت، یہ وہ صفات ہیں، ان میں یہ صفات بندوں کو بھی اللہ نے عطا کی ہیں۔ علم اللہ کے پاس علم ہے، بندوں کو بھی اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ حیات اللہ کی ہے، بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حیات عطا کی ہے۔ قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ قدرت عطا کی ہے۔ اسی طرح سمع و بصر، ارادہ اور مشیت ہے۔ تو اس میں بعض لوگوں کو مغالتا ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں کسی نہ کسی حیثیت سے غیر اللہ کو شریک کر بیٹھتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک جامع بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں، مطلق ہیں، ازلی و ابدی ہیں اور لا فانی ہیں، اور مخلوق کی جو صفات ہیں وہ عطائی ہیں، یعنی اللہ نے ان کو عطا کی ہیں، انتہائی محدود ہیں اور فانی اور حادث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو جو صفات عطا کی ہیں وہ ان کی ذاتی نہیں ہیں اور لا معدود نہیں ہیں اور فانی اور حادث ہیں۔ پہلے ان کو وہ صفات حاصل نہیں تھیں اور پھر بھی ایک وقت آئے گا کہ ان سے وہ صفات چھن جائیں گی۔ کوئی چیز اس جیسی نہیں، وہی سمیع و بصیر ہے۔ یہ وہ تصور توحید ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں پیش کیا ہے، اور اس سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا جو خلاصہ بیان کیا گیا ہے قل ہو اللہ احد، کہو وہ اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، کوئی اس کی اولاد نہیں نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفواً احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کے ان تقاضوں کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔